بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى وقل رب زدني علما، وقال تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين، رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كونوا ربانيين، اي حكماء علماء فقهاء. میرے قابل احترام حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بساپنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے علم کو سیکھنے اور سکھانے کے مشغلے میں لگایا. یہ وہ سعادت ہے جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور اگلی امتوں کے بعد ہم نے کتاب کے علوم کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو اپنے دوسرے بندوں میں سے ہم نے چنا اور منتخب کیا. استفاء کا لفظ قرآن کریم میں زیادہ تر حضرات انبیاء اور حضرات ملائکہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ اور اس کے بھی جو علماء ہیں ان کے لیے اس آیت کریمہ میں اس لفظ کو استعمال فرمایا. گویا ہمارا یہ مشغلہ اور ہمارا اس علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہونا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حق میں ایک انتخاب ہے. ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیار، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور جس کو جس کام کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، کسی کا کوئی اختیار چلتا نہیں ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کوئی آدمی جو دنیا میں جو کچھ کر رہا ہے بس اللہ تعالیٰ کا اس کے حق میں وہی فیصلہ ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشغلے میں لگایا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ عظیم انعام ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اسی نعمت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. یہ خیرن کی تنوین جو ہے تعظیم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر عظیم کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ، دین کا علم عطا فرماتے ہیں. گویا اس میں لگانا اس کی تحصیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب اور وسائل کا مہیا کیا جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خیر کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے خیریت کا سرٹیفکیٹ اور سند انہی لوگوں کو دی گئی جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھلائیں. یہ دونوں گویا سیکھنے کے بعد سکھلانے کے مشغلے میں اپنے آپ کو رکھیں, وہ گویا پوری امت کے اندر اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو سب سے بہتر قرار دیا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنین, گویا چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کی تربیت اور تعلیم کے لیے مبعوث ہوئے ہیں, انسان کی فطرت ہے, مزاج ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو تمنا کرتا ہے, کسی کے پاس کوئی عہدہ اور منصب دیکھا تو آدمی دل میں سوچتا ہے, تمنا کرتا ہے کاش ایسا عہدہ اور منصب ہم کو مل جائے, کوئی مال و دولت کا کوئی مظہر دیکھا, کوئی بنگلہ دیکھا, کوئی کار دیکھی, اکثر لوگ ہیں جو دل میں یہ تمنا کرتے ہیں کاش یہ چیز ہمیں مل جاتی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں کہ انسان کے مزاج اور طبیعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رشک کا اور غبتا کا مادہ رکھا ہے تمنا کرنے کا, اس کو کہاں استعمال کرنا ہے. کسی کا بنگلہ دیکھ کر آپ تمنا نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا بنگلہ عطا فرمائے, کسی کی کار دیکھ کر آپ یہ تمنا نہ کیجیے, کسی کا عہدہ اور منصب دیکھ کر آپ یہ تمنا نہ کیجیے. ہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ, اور وہ اسی میں مشغول ہے. جن شکل جو جتنی بھی شکلیں قرآن پاک کے ساتھ مشغولیت کی ہو سکتی ہیں, چاہے وہ تنہ تنہا نماز میں اس کو پڑھ رہا ہے تو, کسی کو پڑھا رہا ہے تو, اس سے جو مسائل احکام نکلتے ہیں وہ احکام, ان احکام سے لوگوں کو جو ہے وہ آگاہ کر رہا ہے. ابن مسعود رضی اللہ, یہ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رجل آتاہ اللہ حکمت, کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو, کسی کو حکمت یعنی وہی قرآن کا علم عطا فرمایا, اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے. کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ گویا قرآن کے ساتھ مشغولی اور قرآن کے کسی بھی انداز میں قرآن کے اندر اپنے آپ کو لگانا, اس کی خدمت میں لگنا, یہ وہ نعمت ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی ایک آدمی کو تمنا کرنی چاہیے, رشک کرنا چاہیے کاش اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھے آپ کو سب کو ان چیزوں کے اندر, ان مشاغل کے اندر لگایا ہے, تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. عزیز طلبہ سے میں خاص طور پر عرض کروں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے اپنے گھروں سے, اپنے خاندانوں سے اور اپنی بستی سے چن کر کے یہاں پر پہنچایا. آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, جس گھر سے تعلق رکھتے ہیں, جس بستی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ جہاں سے آئے, جس علاقے سے آئے ہوئے ہیں, وہاں آپ جیسے آپ کے ہم عمر اور بھی بہت سارے بچے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان میں سے آپ کو چنا اور یہاں اس ادارے میں پہنچایا. کائی کے لیے؟ اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام اور احسان ہے. اور پھر یہاں دور حاضر کے اعتبار سے علم حاصل کرنے کے لیے جو اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں وہ اللہ نے مہیا فرمائے. ذرا آپ تصور تو کیجئے ہمارے ان اسلاف کرام کا جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں اٹھائی, مجاہدے کیے. نہ ان کے لیے کوئی پہننے کے کپڑوں کا انتظام تھا, نہ کھانے کا انتظام تھا, نہ گویا کاغذ اور قلم کا انتظام تھا، نہ رہائش کا انتظام تھا، کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضرات تھے کہ ان ساری تکلیفوں کو برداشت کر کر اس میں لگے اور علم حاصل کر کے آج یہ امانت ہم تک پہنچی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اس زمانے میں اگر علم حاصل کرنے کے لیے وہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی جو ہمارے ان اسلاف کرام نے کی، تو شاید پوری دنیا میں دو چار گنے چنے عالم ہوتے۔ اتنی سہولتوں کے بعد بھی جو ہے لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے ساری سہولتیں پیدا کر دی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، سارے انتظامات ہیں، بس سیدھے آپ کے والدین آپ کے یہاں لائے، ان مدرسے والوں کے حوالے کر دیا کہ ہمارا بچہ ہے، آپ اس کو علم دین سکھائیے، آپ کی ساری ضرورتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں، آپ کے قیام کا، آپ کے طعام کا، ہر چیز کا، آپ کی تمام ضرورتوں کا یہاں انتظام کیا گیا ہے۔ بلکہ بہت سے تو وہ ہوں گے طلباء میں کہ ان کو اپنے گھر وہ سہولتیں حاصل نہیں جو یہاں مدرسے میں ان کے لیے مہیا کی گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ، یہ تو مادی ضرورتوں کی بات ہوئی، علمی اعتبار سے جو اسباب و وسائل، اساتذہ اور کتابیں، درسگاہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مہیا فرمائی۔ گویا ایک آدمی جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب بیٹھے بٹھائے مفت میں آپ کو حاصل ہے۔ اب آپ کا ایک ہی کام ہے، آپ کو اور کوئی مجاہدہ نہیں کرنا، آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے بھوکا نہیں رہنا ہے، پیاسا نہیں رہنا ہے، بغیر کپڑوں کے نہیں رہنا ہے، تکلیفیں، بس ایک کام ہے کہ آپ اپنی پوری توجہ جو ہے وہ یہاں اسی علم کو حاصل کرنے کے اندر لگا دیں، اپنی صلاحیتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، دل و دماغ، آنکھیں، زبان، کان، سارے اعضاء جو وہ جس کے ذریعے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، ان سب کو اور اپنی پوری توجہ اور اپنا دھیان اسی میں لگائیں، دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیجیے، اس لیے کہ جب تک کہ یکسوئی نہ ہو، پورے طور پر اپنے آپ کو آدمی اس کے اندر لگائے گا نہیں، وہاں تک علم حاصل ہوتا نہیں۔ العلم لا یعطی کا بعضہ حتی تعطیہ کلہ، یہ مقولہ عربی کا مشہور ہے، ہمارے اسلاف کے یہاں سے چلا آ رہا ہے کہ علم آپ کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ آپ اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان نہ کر دیں۔ ہمارے اکابر نے، اسلاف نے یہ سب کر کے دکھلایا ہے، اس لیے گویا ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ اس زمانے میں آپ کو کوئی اور مجاہدہ نہیں کرنا، صرف اور صرف ایک کہ آپ اپنی پوری توجہ اس میں، اس وقت طلباء کی توجہ کو ہٹانے والے ایسے اسباب دوسری نوع کے پیدا ہو گئے ہیں جن سے اپنے آپ کو دور رکھ کر کے ضرورت ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ اس میں لگے رہیں، اور ایسی تمام چیزیں جو آپ کی اس یکسوئی اور توجہ پر اثر ڈال سکتی ہیں ان سے اپنے آپ کو آپ دور رکھیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا ہے کہ طالب علم کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، ذہین کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر دوستی کی عادت ہے، بس دوستیاں کرتا ہے، تو وہ کچھ حاصل کر نہیں پائے گا، اسی میں برباد ہو کر کے ختم ہو جائے گا، اور کیسا ہی غبی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہتا ہے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ سنت اللہ یہی جاری ہے کہ جو اپنے آپ کو اس کے اندر مشغول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوب نواز دیں۔ علامہ تفتہ ذانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بہت ساری کتابیں جو ہیں ہمارے یہاں نصاب کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے ابتدان کہ وہ پڑھنے میں بہت کمزور، غبی، بلکہ اساتذہ جو ہے نا کمزوری میں اور نہ سمجھنے میں ان کی مثال دیا کر، لیکن وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں۔ اسی میں لگے رہے. ایک مرتبہ اسی طرح جو ہے کتاب میں مشغول تھے, کوئی آ کے کہنے لگا ذرا باہر آپ آئیے, تو بھائی میں تو طالب علم آدمی ہوں, مجھے وہاں نہیں. پھر اس نے آ کر کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں. جب چونک گئے کیا بات, اٹھے ان کے ساتھ گئے اب آبادی سے باہر, دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو ہے تشریف فرما ہیں, اور ان سے کہا تمہاری کیا حاجت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پڑھنے میں جو کمزور ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا, اس کے نتیجے میں سارے علوم ان کے اوپر کھل گئے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایک آدمی اگر لگا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی اسباب پیدا کر دیتے ہیں. دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, کوئی آدمی نہیں دیا کرتا, اساتذہ نہیں دیتے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تو تقسیم کرنے والا ہوں بانٹنے والا ہوں. دینے والی ذات اللہ کی, آپ نے کسی کو کوئی چیز دی ان کو بانٹ دو, وہ لوگوں کو دے رہے ہیں, لوگوں کے ہاتھ میں کس کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے؟ وہ جو تقسیم کرنے والا ہے اس کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں. لیکن لوگ سمجھ رہے دینے والا فلانا ہے, اس نے دیا ہے. ایسے ہی اساتذہ کے واسطے سے اللہ تبارک تعالیٰ علم دیتے. اس دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دار الاسباب بنایا ہر چیز کے لیے. ویسے تو اللہ تعالیٰ قادر تھے, بغیر اس کے بھی عطا فرماتے, لیکن نہیں, دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی سبب مقرر کیا کہ اس سبب کو آپ اختیار کریں گے تو آپ کو وہ چیز حاصل ہوگی. علم کے لیے بھی اساتذہ کی خدمت میں حاضری اور جو ہے ان سے گویا علم حاصل کرنا, یہ ہے. آج اگرچہ زمانے نے بڑی ترقی کر لی ہے, یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے, سی ڈیوں کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, لیکن اس دھوکے میں مت رہیے. یہ علم جو ہے ان والعلم بالتعلم, علم جو ہے وہ تو اساتذہ سے, اور خاص طور پر علم دین وہ تو اساتذہ سے سیکھ کر ہی آ سکتا ہے, اور اس میں سند جو ہے سلسلہ یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس لیے آپ کے پاس چاہے کتنی ذہانت کیوں نہ ہو, اور جو ہے یہ ساری چیزیں سی ڈی اور انٹرنیٹ اور سب کچھ کیوں نہ ہو, لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اساتذہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھیں. اللہ تبارک تعالیٰ علم کا فیضان ان کے قلوب کے واسطے سے آپ کے قلوب پر فرمائیں گے, اس کے بغیر علم آتا نہیں. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے, حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, تعلیم علم اگر تین چیزوں کا اہتمام کرتا ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں, یقین رکھتا ہوں کہ اس کو ضرور علم حاصل ہوگا. ایک تو مطالعہ, دوسرا درس کی حاضری, اور تیسرا ہے تکرار. مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ جو سبق صبح کو آپ اپنے استاد کے پاس پڑھنے والے ہیں, اس سبق کو آپ رات کو اپنے طور پر دیکھ لیں, ایک نظر ڈال لیں. اگرچہ وہ پڑھا نہیں ہے, لیکن جب آپ دیکھیں گے تو اب تک جتنا آپ پڑھ چکے ہیں اس کے پیش نظر اور اس کی بنیاد پر, اس نئے سبق کا بھی بڑا حصہ وہ ہوگا جو آپ کی سمجھ میں آئے گا. کچھ چیزیں نئی ہوں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل کے سبق میں کیا اصل چیز ہے جو ہمیں لینی ہے. تو گویا آپ کے سامنے آپ کی یہ جو ہے جس چیز کو آپ کو حاصل کرنا ہے وہ چیز واضح ہو جائے گی, اور اس کی وجہ سے آپ کا ذہن, آپ کا دل جو ہے نا, اس سبق کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے. میں مثال دیا کرتا ہوں, جیسے کپڑے آپ دھوتے ہیں میلے کپڑے, تو میلے کپڑے پر کوئی ایسے ہی صابن لگانا شروع نہیں کر دیتا, بلکہ میلے کپڑے کو پہلے پانی میں ڈالے گا, پانی میں خوب اچھی طرح بھیگ کر کے نرم ہو گیا, اس کے بعد اس کے اوپر صابن لگایا جاتا ہے, اور صابن لگانے کے بعد پھر تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ صابن اندر اپنا اثر کرے, اور اس کے بعد پھر جب تھپ تھپاتے ہیں تو وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے, وہ گویا پانی میں رکھنا یا آئندہ اس کو دھونے کے لیے تیار کرنا ہے, تمہید ہے. یہ مطالعہ جو ہے نا استاد کے درس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. آج کل ہمارے مدارس میں اس کا اہتمام نہیں کرتے طلبہ. قدیم زمانے کے اندر اس کی بڑی تاکید کی جاتی تھی, کوئی کوئی طالب علم اور شاگرد اگر مطالعہ نہ کیے ہوئے ہو تو استاد سبق نہیں پڑھاتے. اب آج کل اگر ایسا کرنے جائیں تو کبھی سبق ہی نہیں ہوگا, سبق پڑھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بہرحال یہ جو ہے یہ ضروری ہے. طلبا بہت سے فریاد کرتے ہیں کہ استاد کی بات سمجھ میں نہیں آتی, حالانکہ استاد کی بات کو سمجھنے کے لیے اپنے طور پر جو تیاری کرنی تھی وہ کی نہیں ہے, کمی ان کی ہوتی ہے لیکن وہ اساتذہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں. بہرحال مطالعہ ضروری, مطالعے کے بعد درس کے اندر پابندی, جان پوری توجہ سے سبق میں حاضری دینا, کبھی بھی غیر حاضری نہ ہو. لکھا ہے یہیں کتابوں میں جہاں تعلیم اور تحصیل علم کے آداب بتلائے گئے ہیں کہ ایک دن کی غیر حاضری سے 40 دن کی برکت ختم ہو جاتی, اس لیے کبھی غیر حاضری نہ ہو. ہمارے اکابر کے یہاں جو ہے پابندی کا بڑا اہتمام, خود بھی جو کام انجام دیتے ہیں, روزانہ تصنیف تعریف کا کام کرتے ہیں تو کبھی بھی ناغا نہیں کرتے, ناغا اور چھوڑ دینے سے ایک دن کے ناغے سے بھی وہ برکتیں ختم ہو جاتی. اس لیے بہرحال آپ کو سبق کی پابندی کرنی ہے. اکابر کے حالات میں لکھا ہے ہمیشہ اس کا ہے, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سب سے اونچے درجے کے شاگرد قرار دیے جاتے ہیں, فرماتے ہیں میں 29 سال امام ابو حنیفہ کی خدمت میں رہا اور وہ 29 کے 29 سال میں نے فجر کی نماز اسی مسجد میں ادا کی جہاں امام صاحب نماز پڑھتے تھے, تاکہ نماز کے بعد ان کا درس کا حلقہ لگتا تھا اس میں بیٹھوں کا. ایک مرتبہ رات کو میرے بچے کا انتقال ہو گیا تو اس کی تجہید تکفین تدفین کا کام رشتہ داروں کو سونپا اور میں نے تو کہا میں تو وہاں فجر کی نماز پڑھوں گا, کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی فجر کی نماز وہیں پڑھتا. اب اندازہ لگاؤ 29 سال. آج کل تو طلبا جو ہے نا اپنے اساتذہ کے ساتھ 6 مہینے بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی کر کے دیکھ لو, جو طلبا ایسے ہیں جو اپنے اساتذہ کے خاص ساتھ خاص طور پر 1-2 سال فراغت کے بعد بھی اچھی طرح گزار لیتے ہیں, ان کی صلاحیتیں دیکھو وہ کیسے قابل بنتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتے ہیں. لیکن آج فرصت ہی نہیں, کوئی وقت ہی نہیں. گویا یوں چاہتے ہیں کہ یہ نصاب کے جو چند سال مدرسوں میں اس میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر کے جو ہے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر دوسرا کیا کریں گے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے کا ایک خاص انداز تھا, یہ تصوف کی لائن ہو یا طالب علم کی لائن ہو, جو بھی جن سے حاصل کرتا تھا پوری زندگی اسی کا ہو کر کے رہتا تھا. آج کل یہ ساری چیزیں نہیں رہی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ محرومی ہے, کمالات حاصل نہیں ہوتے. پھر شکایت کرتے ہیں کہ کمال حاصل کرنے کے لیے آپ کو جس نوع کا اپنے آپ کو پیش کرنا تھا پیش کیا ہی نہیں. خیر ایک بات یہ دوسری چیز ہے ضمنی آ گئی بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا سبق کی پابندی, اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور تیسری چیز ہے تکرار. تکرار کا مطلب یہ ہے کہ استاد نے آپ کو جس طرح سبق پڑھایا, 2-2 آدمی کی جوڑی ہو جائے, یا ایک ان میں سے وہ اپنے استاد نے جس طرح سبق پڑھایا اپنے ساتھی کے سامنے اس کو دہرائے, اس کا اعادہ کرے اور پھر اس کا ساتھی بھی اسی طرح دہرائے, دونوں اس کو اپنی زبان سے ادا کریں گے. اسی کتاب میں سبق کا سمجھ لینا الگ چیز ہے اور اس سمجھے ہوئے کا دل و دماغ میں یاد رکھنے کے لیے محفوظ کر لینا الگ چیز ہے. جب تک کہ تکرار نہیں کریں گے وہاں تک وہ آپ کے دل و دماغ میں محفوظ نہیں ہوگا. آج کل کمپیوٹر پر ہوتا ہے, کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں, لیکن بند کرنے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا, اس کو سیو کر لینا, سیو کرنا پڑتا ہے. سیو نہیں کیا تو جتنی محنت کی لیے میں کروں گا. ایک مثال دیتا ہوں, گویا یہاں پر بھی آپ نے استاد کے پاس درس میں جو سنا سمجھا برابر سمجھے, لیکن آدمی اس بھروسے پر رہتا ہے کہ سب آ گیا, لیکن 2 دن کے بعد پھر دماغ خالی ہو جاتا ہے. اس کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تکرار کا اہتمام کریں. بہرحال یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں اور یہ تو بنیادی رکن ہیں گویا حصول علم کے. اس کے علاوہ اپنے اساتذہ کا ادب و احترام, کتابوں کا ادب و احترام, آلات علم کا ادب و احترام, یہ بھی بہت ضروری ہے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہے. گناہ جو ہے نا علم کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. قدیم زمانے کے جو طلبہ ہوا کرتے تھے ان کے حالات، وہاں گناہ کا تو کوئی تصور تھا ہی نہیں. آج ہم لوگ جن برائیوں میں مبتلا ہیں، جن برائیوں کا شکار ہیں، اس زمانے کے لوگوں کے متعلق اس چیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. آج انہی گناہوں نے ہمارے علوم کی انوار کو ہم سے چھین لیا. اس لیے ضرورت ہے اس سے بھی گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام، خاص طور پر اپنی زبان کی، اپنی آنکھ کی حفاظت کی جائے، یہ بہت ضروری ہے. بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس کا اگر آپ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ضرور علم سے نوازیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ دو رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو، مانگو بھی. ایک تاجر ہوتا ہے دکاندار، یا ایک صنعت کار ہے فیکٹری کا مالک، ایک طرف فیکٹری برابر چلا رہا ہے، دکان برابر کھول رہا ہے، تجارت، ساتھ ہی ساتھ وہ خود اللہ سے مانگتا بھی کہ اللہ میری دکان میں برکت دے دے. دوسرے اللہ کے نیک بندے جن کے متعلق ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہوگی، ان سے درخواست بھی کرتا ہے. اس طرح آپ کو بھی ان ساری محنتوں کے ساتھ ساتھ روزانہ اللہ سے دعا کا بھی اہتمام، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. انشاءاللہ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے اور محروم نہیں رکھیں گے. بس ضرورت اس کی ہے کہ اس کے لیے جو طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں ان طریقوں کو اپنائیں، اس کے بغیر چیز حاصل ہوتی نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.